اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير المعين. الهي انت خير الخلاوات من التقوى. آخری فقہی مسا لاسٹ سنڈے جو پڑھا گیا وہ محرمات حائضہ کے اعتبار سے چل رہا تھا. وہ چیزیں جو ایک جو چیزیں حائضہ پر حرام تھیں, سب سے پہلی چیز عبادات مشروط بے طہارت, وہ تمام عبادتیں جس میں آپ کو طہارت کی شرط طہارت چاہیے. طہارت کے اندر بریکٹ لکھوایا تھا وضو, غسل یا ٹھیک ہے, وہ ساری عبادتیں حرام ہیں. دوسری چیز خط قرآن کو چھونا. تیسری اسی دوسری کے ساتھ انکلوڈیڈ خداوند متعال کے نام کو چھونا کسی بھی زبان میں لکھا گیا ہو, صفات خاص سے خدا کو چھونا, اور انبیاء اور ائمہ معصومین علیہم السلام کے ناموں کو چھونا آیت اللہ سیستانی نے احتیاط واجب کی بنا پر حرام قرار دیا تھا, اور اسے انکلوڈ کیا تھا اللہ کی صفات خاص کے ساتھ. ایک صلوات پڑھ خط قرآن, اسماء پروردگار کا نام, صفات خاص سے خدا, اور احتیاط واجب کی بنا پر انبیاء اور ائمہ کے نام. تیسری چیز تھی وہ چار سجدے, ٹھیک ہے, سجدے والی آیت نے آیت اللہ خوئی پلس آیت اللہ سیستانی کے نزدیک صرف سجدے والی آیت پڑھنا حرام ہے. البتہ امام خمینی رحمۃ اللہ کے نزدیک اس سورہ کی بسم اللہ بھی حرام ہے, اور اگر ہمارے درمیان کوئی امام خمینی علیہ الرحمہ کی تقریب میں خاتون ہیں تو جیسے سورہ دعائیں مبارکہ کمیل جو الحمدللہ آپ کو انشاءاللہ ایوری تھرسڈے پڑھتی ہوں گی, اس دعائیں مبارکہ کمیل کے اندر ایک جملہ ہے, قرآن کی ایک آیت ہے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 18, افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون. یعنی یہ آیت فرض کرے اگر کوئی مومنہ اکارڈنگ ٹو آیت اللہ خمینی آج اللہ مقامہ ہوں دعائیں مبارک کمیل پڑھ رہی ہے, اور پھر جب وہ اس آیت پر پہنچتی ہے تو اس کو اس آیت کو ڈراپ کر کے دعائیں کمیل کو پورا کرنا پڑے گا. آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ جب ویل ہیں پاک و پاکیزہ طہارت کی حالت میں ہے, وظائف الابرار مفاتی الجنان جس سے بھی آپ دعائیں کمیل پڑھتی ہیں, اگر آپ امام خمینی علیہ الرحمہ کی تقریر ہے تو اسے ہائی لائٹ کر لیں, اور جب وہاں تک پہنچے اگر ایام میں پڑھ رہی ہیں تو اسے ڈراپ کر کے آگے دعائیں کمیل کو مکمل کر لیں. اس کے بعد چوتھی چیز تھی مسجد الحرام اور مسجد النبی میں جانا, گزرنا, چاہے ایک دروازے سے جا کر دوسرے دروازے سے نکل جائے. پانچویں چیز باقی مساجد کے اندر توقف, رک جانا, یعنی آپ جا کر رک نہیں سکتے. ہمارے یہاں تو الیکشن میں اسکولز استعمال ہوتے ہیں, دوسری چیزیں پولنگ اسٹیشنز بنائی جاتی ہیں, بعض اسلامی ممالک میں پولنگ اسٹیشنز کی بجائے مسجدوں سے کام لیا جاتا ہے, اور تو ہم سے ایسی جگہ پہ رہتے نہیں ہیں تو ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے. اور نارملی کراچی کی جو بڑی امام بارگاہیں ہیں, آئی آر سی ہے, محفل مرشدہ ہے, ہم سوجہ بازار میں محفل شاہ خراسان ہے, وہاں مسجد کا احاطہ امام بارگاہ کے ساتھ انکلوڈ نہیں کیا گیا, ورنہ تو ہم کیسے چار طرف جا کر کیسے بیٹھ کر. اس کے بعد چھٹی چیز تھی کہ کوئی چیز شوہر کے ساتھ کام ہوگا, ایک چیز رہ گئی تھی, ساتھی نہیں تھی. اصل مسئلہ یہ کہ الگ الگ جگہوں پر اتنا قریب سب چل رہا ہوتا ہے کہ انسان کنفیوز ہو جاتا ہے کہاں پر کیا چیز بیان کی تھی. فرماتے ہیں کہ فقہا کے نزدیک مسجد کے اندر کوئی چیز رکھنا جائز نہیں ہے. تو ہم تو یہ کام الحمدللہ ویسے بھی نہیں کرتے, ہم کون سے پمفلٹ بانٹ رہے ہیں. جو یہاں تک ہم نے آپ کی خدمت میں سات حرام چیزیں بیان کی ہیں, اس کے اندر ایک آدھ چیز اسپیشلی جو سیکنڈ لاسٹ والا آپشن ہے یہ تھوڑا تفصیل طلب ہے, لیکن بہرحال مجھے اس چیز کا بھی احساس ہے کہ درس اپلوڈ ہو رہے ہیں تو بعض چیزوں کو میں کھول کر بیان نہیں کر سکتی. اب آ جائیں دوسری چیز, وہ چیزیں جو ہے اس کی وجہ سے باتیں ہو جاتی ہیں, آٹومیٹکلی میٹیکلی ٹوٹ گئی, پانی ختم، پیسہ ختم. دو چیز، دوسری چیز اس کے جو ہے اس کو باطل کر دے گی، آٹومیٹکلی خود بہت وہ چیز ختم ہو جائے گی. ہوتا ہے نگاہ سے سب سے پہلی چیز جس کی وجہ جو ہے اس کو باطل کرنے کا سبب بنتی ہے، نہیں جس کی وجہ جو ہے اس کی وجہ سے باطل ہو جاتی ہے، وہ ہے نماز. چاہے آپ السلام یہاں پر پہنچی، بس ابھی آپ نے وعلیکم رحمۃ اللہ کا برکات ہو نہیں کہا، گئی نماز. اب اس نماز کی دو صورتیں ہیں، اگر آپ نے نماز اذان کے فوراً بعد شروع کر دی تھی اس نماز کی قضا نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے تھوڑا اتنی دیر کے بعد شروع کی کہ جتنی دیر میں چار رکعت ظہر پڑھی جا سکتی تھی، نماز کا وقت گزار دیا، آپ کو اس نماز کی قضا بعد میں کرنا پڑے گی. نماز چاہے وہ السلام، نماز کا سلام کرنے سے پہلے شروع ہو جائے نماز باطل ہو جائے گی. اور اگر نماز کے بعد فرض کریں نماز میں احساس ہی نہیں ہوا، نماز پڑھنے کچھ عرصے کے بعد احساس ہوا کہ نماز کے دوران یہ مسئلہ پیش آ چکا ہے، تو بھی فقہ فرماتے ہیں پچھلی نماز باطل ہے. یعنی جس نماز فرض کریں کسی نے صرف مغرب کی نماز پڑھی، اب عشاء کی نماز نہیں پڑھی، مغرب کی نماز پڑھ کے اٹھی، دو چار کام کیے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں اچھا مغرب تو اولے وقت ہو گئی نا، الحمدللہ. آپ جیسے ہی پلٹ کر آئے آپ کو احساس ہوا کہ نماز کے دوران کچھ ایسا ہوا تھا، اور آپ کو اس کے آثار بھی نظر آتے ہیں، تو پھر وہ نماز جو آپ نے پڑھی تھی وہ نماز باطل ہے. دوسری چیز روزہ. اچھا روزے کے حوالے سے ایک مس کانسیپٹ ہمارے درمیان میں ہے، ہمارے مسلمان معاشرے میں. میں نے کل کے مدرسے میں بھی ایک مثال دی تھی، فقہ کے حوالے سے آپ کو ہمیشہ معاشرے میں تین رویے ملیں گے فقہی مسائل کے نقطۂ نگاہ سے، جو توضیح مسائل اور یہ جو حرام حلال نجس پاک اس طرح کے جو سارے ایشوز ہیں نا توضیح مسائل کے ساتھ ریلیٹڈ، اس کے مقابلے میں آپ کو تین طرح کے رویے معاشرے کے اندر ملیں گے. پہلا رویہ ایسے لوگوں کا ہے جن کے نزدیک کبھی کوئی نماز صحیح نہیں ہوتی، یہ آستینیں پاک نہیں ہوں گی، میرا وضو آسانی سے نہیں ہوگا، غسل کرے جائیں گے ڈالی جائیں گے پانی ڈالی جائیں گے، ان کے نزدیک آسانی سے غسل نہیں ہوگا، یہ ہر چیز سے اچک اچک کے چلتے ہیں. اگر یہ کسی بچوں والے گھر سے گزر بھی جاتے ہیں تو گھر آ کر کپڑے دھوتے ہیں، جسم پہ پانی ڈالتے ہیں اور پھر بیٹھتے ہیں اللہ اکبر. انہیں ہر چیز میں وہم آتا ہے، یہ کہیں سے گزر جائیں پھر چھینٹے پڑ جائیں، انہیں لگے گا کتے کا چھوا ہوا پانی تھا جو ان کے اوپر گر گیا. ان لوگوں کو پھر کس طرح میں وسواسی کہا جاتا ہے، وسواس کی وجہ ان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے. نماز پڑھنے پڑے گا نا زال ارے بھائی ایک دفعہ کہہ دو اسی طرح سبحان ربی العظیم، اتنی کہانی کہنے کی ضرورت نہیں، یہ وسواسی لوگ ہیں، ان کے نزدیک کوئی چیز کائنات کی صحیح نہیں. اب یہ روزے کے حوالے سے کچھ مس کانسیپٹ بھی ہیں، لیکن میں وہ تین کیٹیگریز آپ کے پہلے سامنے پہلے کلیئر کر دوں. پہلی کیٹیگری وسواسی، دوسری کیٹیگری ہے لا ابالی لوگ، یہ گیلا ہاتھ پیشاب پہ بھی رکھتے ہیں اسی ہاتھ سے آٹا بول دیتے، وہ پوچھا پھیرتے ہیں بچے پیشاب کے پوچھا پھیرتے ہیں پاگل پاگل پاگل، چلے جاؤ تم لوگ تو مدرسے جانے کے بعد پاگل ہو گئے، اٹھو جاؤ یہاں سے. ان کے نزدیک ہر میوزک حلال ہے، ان کے نزدیک ہر چیز کھانا جائز ہے، وہ سر سے پیر تک پاک ہیں، وہ ایسا وضو کرتے ہیں نہیں پورا خوش ہوگا تو کہیں اللہ قبول کرنے والے جاؤ. یہ لاؤ والی لوگ ہیں، ان کے نزدیک کسی چیز کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، لا ابالی لا پرواہ نہیں. دیکھیے آپ نے کبھی لاؤ والی شخص نہیں دیکھا، اگر آپ ان کو ایک دفعہ میں آپ کو اس کی چھوٹی سی پریکٹیکل مثال بنا کے دیکھتی ہوں، گھروں کی زمین نجس ہو، کسی کے گھر کی زمین نجس ہے، آپ ان کے ساتھ میں گلاس رکھا انہوں نے اٹھا کے گلاس گیلا زمین پر رکھ دیا، اب آپ کی آنکھیں لگی ہوئی گلاس کا تلوار نجس ہو گیا ہے نجس ہو گیا ہے یہ اٹھائیں گے اور صوفے کی ہتھی پر رکھ کر چلے جائیں گے. اب آپ سر دیکھتے رہے کہ یہ آپ نے کیا کر دیا. آپ نے کبھی کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا زندگی میں، دیکھیے نماز پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لوں گا پڑھ لوں گا پڑھ لوں گا اور یہ پھر آخر آخر نماز پڑھی
نہیں جائے
ایک دم، ان کو کسی چیز سے کچھ سروکار. یہ دوسرا مسئلہ کے لوگوں سے شادیاں رچانے پہ تیار ہیں، یہ شادیوں کے اندر حرام حلال کرنے پہ تیار ہیں. یہ دوسرا رویہ ہے ایکسٹریمسٹ رویہ. پہلا میں نے کون سا بتایا، دوسرا کون سا بتایا، اور تیسرا ہے نارمل لوگ. الحمدللہ اب میں آپ کو اچھی سی مثال، جیسے آپ میرے سامنے بیٹھی ہوئی میری قابل احترام بہنیں، اور کچھ تو بچے ہیں کی عمر کی بھی ہیں میرے. اب یہ وہ نارمل طبقہ ہے جسے شریعت مقدس سے اسلام جب عرف کا لفظ استعمال کرتے تو یہ عرف کا معیار ہے. عرف نہ وسواسی لوگ ہوتے نہ لاؤ والے لوگ ہوتے، عرف نارمل لوگ ہوتے. ہم نے ایک دفعہ کہتے نا اجاک نحمد و اجاک نستعین اٹس اوکے، ہم نے ایک دفعہ اچھا آپ وسواسی لوگوں کو دیکھیں، اذان ہو چکی افطاری میں بیٹھے ہیں سارے لوگ اپنی مغرب کھا کر واپس آ گئے, سموسے سارے کھائے گئے, کچوریاں کھائے گئے, پکوڑے ختم ہو گئے, یہ ابھی تک ان کو ملا نہیں رہا. مغرب کی اذان ہوئی, ارے بھائی یہ امت ساری نماز پڑھ کے آ گئی, یہ آدھے گھنٹے تک بیٹھے رہیں گے, سحری سے پہلے بیٹھے رہیں گے. نہیں نہیں اذان ہونے والی ہے, ارے ہونے والی ہے, کھا لو بھائی آخر میں کچھ. لیکن اس کا معیار ہمیشہ نارمل لوگ ہوتے ہیں جنہیں تھوڑی بہت سوجھ بوجھ, کچھ سوجھ بوجھ ہوتی ہے, اسی حساب سے زندگی گزارتے ہیں. عرفی لوگوں نے کچھ مسائل پھیلائے ہیں روزے کے حوالے سے جو میں آپ کی خدمت میں بیان کرتی ہوں. فرماتے ہیں کہ جس طرح سے جنابت کی حالت پر باقی رہنا جان بوجھ کے, جملہ دوبارہ سن لیں, جس طرح سے جنابت کی حالت پر باقی رہنا جان بوجھ کر ماہ مبارک رمضان میں روزے کے باطل ہونے کا سبب بن جاتا ہے, اسی طرح سے حیض کی حالت پر بھی جانتے بوجھتے ہوئے باقی رہ جانا نماز صبح کے وقت تک روزے کے باطل ہونے کا سبب بن جاتا ہے. عورت اگر طلوع فجر یعنی اذان صبح سے کچھ دیر پہلے پاک ہو جائے, کچھ دیر, دو ٹائم پیریڈ آپ کو شریعت دیتی ہے. آپشن نمبر ون, اس کے پاس اتنا وقت ہے کہ یہ غسل کرے اور پھر اذان ہو تو یہ غسل کرے گی, اچھے بچوں کی طرح روزہ رکھے گی. آپشن نمبر ٹو, غسل کا ٹائم نہیں ہے, تیمم کرے گی اور روزے کے آنکھ میں داخل ہو جائے گی. مزے کی بات ہے اس تیمم سے اس کا روزہ صحیح ہے لیکن اس تیمم سے اس کی نماز صحیح نہیں ہے, نماز کے لیے غسل کرے گی اچھے بچوں کی طرح. وہ تنگی وقت کی کہانی تھی, یہاں کوئی تنگی وقت کی کہانی نہیں ہے. اور یا پھر اس کو الٹا کرے, روزے کے حوالے سے ہے اس کو دو طرح سے بیان کیا جائے گا. آپ اذان صبح ہو گئی, اب آپ پاک ہوئی ہیں, نماز صبح آپ کو پڑھنی ہے لیکن اس دن کا روزہ نہیں رکھنا. اذان صبح ہو گئی اور اب آپ یا کوئی بھی ایکس وائی زیڈ مومنہ پاک ہوئی ہے, نماز اب فجر کی پڑے گی لیکن روزہ رکھنے کی ضرورت, روزہ ہو گئی نہیں, روزہ ہوگا ہی نہیں. اگر کوئی رکھ بھی رہے تو اپنے آپ کو بلا وجہ بھوک اور پیاس کی مشقت میں ڈال رہے. اور اپنے کسی کنڈیشن کو آپ الٹا کر لیں, اذان ہونے میں آپ نے دیکھا جن کے پی سی این ٹائپ کے چینلز ہیں, اسلامی اہل کشی کے چینلز, وہ اذان سے پہلے ٹن 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 سناتے, آپ نے وہ ٹن کی آواز سنی اور پیریڈز آ گئے, آپ کا سارے کا سارا روزہ لپیٹ دیا گیا. آپ کو اس روزے کی قضا کرنا بولے, آپ کو روزہ لگ رہا ہے؟ اے سی میں بیٹھ کے کسی کو روزہ نہیں لگتا, روزہ لگنے کی سفارش آنا ضروری ہوتا ہے تاکہ گرمی دماغ کے اوپر صحیح اثر کرے. خلاصہ کروں اپنی بات کا, اگر اذان مغرب سے ایک لمحہ پہلے کسی کو حیض آ جائے اس کا اس دن کا روزہ باطل ختم, وہ اس روزے کی آپ کو قضا کرنا پڑے گی. اب ایک تیسری صورت آگے نکلتی, یہ تو روزے کے باطل ہونے کے حوالے سے تھا. 10:30-11 بجے ٹہلتے ٹہلتے ہم اٹھے اور ہم نے دیکھا کہ پیریڈز ہو چکے ہیں. یہاں پر بعض خواتین پتہ نہیں کیوں زبردستی اپنے آپ کو مغرب کا بھوکا پیاسا رکھتی ہیں, واجب روزہ ہے, مستحب روزہ ہے, کسی بھی وقت آپ کو حیض آ گیا آپ کا روزہ آٹومیٹکلی باطل ہو جائے گا. پس دوسری چیز جو باطل ہو جائے گی حیض کی وجہ سے وہ کیا ہے بولے؟ روزہ. آپ کو لگ رہا ہے؟ نہیں لگ رہا, لگنے کے لیے روزہ رکھنا شرط ہے. اب تیسری چیز جو ہے وہ بہت مزیدار ہے اور کائنات کا سب سے بڑا کنٹروورشل ایشو ہے. جو چیز حیض کی وجہ سے باطل ہو جاتی ہے وہ ہے طلاق پلس زہار. عورت کو طلاق دینا حالت حیض میں باطل ہے, البتہ یہاں پر انہوں نے دو شرطیں بتائی ہیں جن دو شرطوں میں, بلکہ دو نہیں تین شرطوں میں, اگر مرد بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے بھی دے تو وہ طلاق صحیح ہے. تین استثناء ہیں, تین ایکسیپشنز, ادر وائز اگر یہ تین کنڈیشنز نہ ہوں تو مرد کا اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دینا باطل ہے. پہلی کنڈیشن, وہ لڑکی یا وہ بچی جس کے ساتھ صرف نکاح ہوا ہے مگر تعلقات قائم نہیں ہوئے, اگر اس لڑکی یا بچی کو شوہر طلاق دینا چاہے وہ حیض میں ہو یا حیض میں نہ ہو طلاق صحیح ہے. دوسری, وہ خاتون جو پریگنٹ ہے اور اس پریگنسی کے دوران پیریڈز ہو رہے ہیں اسے, اگرچہ بہت ریئر ایسا ہوتا ہے کہ پریگنٹ خواتین کو پیریڈز کا ایشو درپیش ہو, لیکن اگر کوئی پریگنٹ بھی ہے اور پیریڈز میں بھی ہے ایسی عورت کو اگر طلاق دے دی جائے تو طلاق صحیح ہے. صحیح ہے, ہمارے یہ کانسیپٹ ہے کہ پریگنسی میں ڈیورس نہیں ہوتی, حالانکہ ایسا نہیں ہے, یہ سنی ہوئی ہم نے بڑی شریعت لی ہوئی ہے. حاملہ عورت کو طلاق دینے میں کوئی ایشو نہیں ہے, ہو جاتی ہے, وہ تو کہہ رہے ہیں حیض میں بھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب تیسری یہ کہ اگر کسی کی بیوی غائب ہو جائے, بالکل زمین کھا گئی آسمان نکل گیا
کچھ پتہ نہیں چلا, اور اس کے لیے کسی صورت پاسبل نہ ہو کہ اپنی بیوی کو کسی طریقے سے کمیونیکیٹ کر سکے, اس سے کوآرڈینیٹ کر سکے. اس صورت میں البتہ آج کل کا موبائل کا زمانہ ہے, واٹس ایپ کا زمانہ ہے, کسی اگر مچھلی پکتی ہے تو سارے ٹبر کو پتا ہوتا ہے. کسی بھی صورت میں پاسبلٹی نہ ہو کہ وہ اس سے جا کر فون, ایس ایم ایس, واٹس ایپ, فیس بک کسی طریقے سے پوچھے, بیوی بتا دو پیریڈ میں تو نہیں ہو, نہیں کمیونیکیشن کر سکتا, دے دے. بعد میں پتا چلے کہ وہ اس وقت طلاق میں تھی تو اس اوکے, یہ طلاق صحیح ہے. اب پہلی چیز, اس تیسری چیز میں جو میں آپ کی خدمت میں بیان کری تھی, جو چیز ہے اس کی وجہ سے باطل ہو جاتی ہے وہ کیا ہے؟ طلاق. دیکھیں میں نے اس سے پہلے آپ کو نماز, روزہ, تیسری چیز کیا بتائی؟ طلاق. اس طلاق ہی کے ساتھ انکلوڈیڈ ایک چیز ہے جسے میں نے یہاں آپ کی خدمت سے لکھا ہے, کیا ہے؟ زہار. پرانے زمانے میں بتا فقہ کا یہ مسئلہ ابھی بھی موجود ہے, فقہی مسائل پرانے نہیں ہوتے, یہ فقہی مسائل ہیں, بیڈ شیٹ کا ڈیزائن نہیں ہے کہ ہر تیسرے دن بدل جائے, مسائل ہیں, سو سال پہلے بھی وہی تھے ابھی بھی وہی ہیں. زہار فقہ کے اندر ایک صیغہ ہے, اگر مرد اسے اپنی زبان سے جاری کرتا ہے تو اس کی بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے. آپ الحمدللہ اہل مجلس, اہل ممبر, اہل محراب, مجھے 101% یقین ہے ہمارے درمیان ذاکرہ بھی موجود ہوں گی, ہیں بالکل موجود ہیں, ٹھیک ہے, ہماری بہن کے. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ اگر کوئی مرد جنہوں نے نوے امام کا یحییٰ ابن نکسن کے ساتھ مناظرہ پڑھا ہے, اور مناظرے تو ہمیں بڑا مزہ آتا ہے پڑھ کے بھی اور سن کے بھی, اس میں یحییٰ ابن نکسن نے نوے امام نے یحییٰ سے کہا ایک مرد نے عورت کو صبح دیکھا تو حرام تھی, پھر دن چڑھے حلال ہو گئی ظہر کے وقت, پھر حرام ہو گئی عصر کے وقت, پھر حلال ہو گئی مغرب کے وقت, پھر حرام ہو گئی عشاء کے وقت, پھر حلال ہو گئی آدھی رات کو, پھر حرام ہو گئی. تو ایک ہی عورت ایک ہی مرد پر ایک ہی دن میں کس طرح حرام اور حلال ہو سکتی ہے؟ مناظرہ یاد آیا؟ نہیں آیا تھا, ٹھیک ہے. وہ مرد نے صبح ایک عورت کو دیکھا, اس کی کنیز تھی, اس پہ حرام تھی, دن چڑھا اس کو خرید لیا, کنیز کے ساتھ ریلیشن تعلقات جائز ہوتے ہیں بیوی والے, وہ جائز ہو گئی, دوپہر اس کو آزاد کر دیا, پھر سے حرام ہو گئی, اثر کے وقت اسے نکاح کر لیا, پھر حلال ہو گئی, مغرب کے وقت اسے زہار کر دیا. اب یہ فساد کی ساری جڑ زہار ہے. یہ زہار کیا ہے؟ زہار ایک صیغہ ہے جو مرد اپنی زبان سے نکالتا ہے تو بیوی اس پہ ٹیمپریری حرام ہو جاتی ہے. انتی کا ظاہری امی, ہائے ہائے, یہ دنیا کا سب سے سخت جملہ ہے جو کبھی کوئی مرد کم از کم آج کے معاشرے میں زبان سے نہیں نکالے گا. مرد اپنی بیوی سے کہہ دے تمہاری پشت میری ماں جیسی ہے, لیکن اگر کوئی مرد فقہی نقطۂ نگاہ سے اپنی بیوی کو یہ جملہ کہہ دے انتی کا ظاہری امی, تیری پشت میری ماں جیسی ہے, جب تک اس کا پیٹنٹ کفارہ نہیں دے گا یہ جملہ کہنے کی وجہ سے اس کی بیوی اس پر حرام ہو جائے گی, لیکن کوئی مرد ایسی حماقت نہیں کرتا. لیکن اگر یہ جملہ حالت ہے پہ بولا جائے تو جملے کی ویلیڈیٹی فنش ختم ہو جائے گی. مسئلہ ہوا, ویسے یہ بہت ریئر پیش آنے والا ہے, چونکہ انہوں نے لکھا ہے تو میں نے ایسے تبرکن پڑھ دیا. خلاصہ یہ تین چیزیں میں آپ کی خدمت میں بیان کر دی جو ہے اس کی وجہ سے باتیں ہو جاتی. اور چوتھی اور آخری چیز, واجب غسل اور مستحب وضو بھی ہے اس کی وجہ سے باطل ہو جاتے ہیں. یعنی کامن سینس کی بات ہے, اگر ہم پاک تھے اور ہم وہ تمام کام انجام دے سکتے تھے, جیسے ہی حیض آئے گا وہ آٹومیٹکلی غسل کو پچھلے غسل کی طہارت کو لے جائے گا, ختم ہو جائے گی, اور نئے سرے سے جب تک کسی بھی عبادت کو انجام دینے کے لیے ہم مجبور ہیں کہ دوبارہ غسل کریں, اور غسل کیے بغیر گزارا نہیں ہے. اب یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال, پیارا سا معصوم سا پیش آنے والا, آپ نے ایک چیز مجلسوں میں بے تحاشا سنی ہوگی, 40 غسل جمعہ کر لو قبر میں کیڑے نہیں کھائیں گے, پروٹیکشن ایسی عورتوں کا بس نہیں چلا تھا کہ مٹی والی جگہ سو کراتی نا, وہ کلینزنگ ملک لگا کر بھاؤ کی لبن کی بھی ٹیشو سے بوتی ہوں, دیکھو کتنی مٹی آ گئی عزیزم, یہ سب مٹی میں چلا جائے گا, ختم ہو جائے گا, پھر کیڑے کیڑے کھا جائیں گے ہمیں اور ہڈیاں رہ جائیں گی ایسی کر کے, اور پھر سردار جو نگلی دانت ہیں نا ان کا بھی پتا چلے, وہ بھربھرے ہو جائیں گے, اللہ کے دیوے دانت آخر تک بہت سنگے رہتے ہیں. لیکن ایک کتاب ہے علی اکبر مہدی پور کی, ارواح جاویدان کے نام سے, فارسی میں اس کا نام ارواح جاویدان ہے, اردو میں اس کی ٹرانسلیشن ہے, بلو کلر کی بک ہے, لا فانی اجساد, ٹرانسلیٹ بائی فیضا رضوی. اس میں انہوں نے 300 سے لگ بھگ داستانیں جمع کی ہیں, جس میں کسی کی میت 40 دن بعد, کسی کی 48 دن بعد, کسی کی 100 سال بعد, کسی کی 250 سال بعد نکلی, اور میت ایز اٹ از ایسے کیسے تھی, اور وہ شروع میں سے تو دباجہ ہوتا ہے نا مقدمہ تمہیدی گفتگو, اس میں انہوں نے ہمارے سوجب لال کے ایک ٹارگیٹ کی کے شہید کے بارے میں بھی مینشن کیا ہے کہ مثلا شہادت کے کچھ عرصے بعد FIR کٹ گئی اور پولیس موبائل ڈاکٹرز وہاں پر پہنچے, نقشے کور کیا تو تو شہید کا کفن اتنا نم تھا کہ بھائی نے جب سینے پہ ہاتھ رکھی جھوم کیا نا تو انگلیاں باقاعدہ محسوس ہوئی. تو اس کے اندر انہوں نے لسٹیں بنائی ہوئی کہ کون سے گروہ ایسے ہیں جن کی میت قبر کے اندر سیف رہتی ہے. اس میں وہ ہے انبیاء ہے، علماء ہے.